نہیں کی بحث چل رہی ہے ہمارا، اور آپ کو بتلایا تھا افعال دو قسم پر ہیں، ایک افعال حسی اور ایک افعال شرعی. افعال حسی وہ جن کے معنی شریعت کے آنے کے بعد بھی اسی طرح باقی ہوں، ان میں کوئی تبدیلی شریعت نے نہ کی، اور ایک افعال شرعیہ کہ وہ جن کے معنی شریعت نے کیا کر دیے ہوں، بدل دیے ہوں، ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہو. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ جب نہیں آ جائے اگر افعال حسیہ میں ہو تو وہ کیا ہوگا، قبیح لے عینی ہی ہوگا، حرام لے عینی ہی ہوگا، ذات کے اعتبار سے حرام ہوگا. اور اگر نہیں کس کے اندر آ جائے، افعال شرعیہ میں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہوگا لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، یعنی وہ قبیح لغیر ہی ہوگا، ذات کے اعتبار سے حسن اور غیر کے اعتبار سے قبیح. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. اور اس پر گزشتہ سبق کے آخر میں مسئلہ ذکر ہوا تھا، ویتفرع من هذا حکم البیع الفاسد والاجارۃ الفاسدۃ والنذر بصوم یوم النحر. بھائی جی اس میں بتایا تھا بھائی بیع فاسد بھی ٹھیک ہے، شرائط کے کسی شرط کے ساتھ بیع کر دی تو یہ بھی کیا ہے مولانا، بیع فعل شرعی ہے اور اس کے اندر نہیں آ گئی، نہیں آئی ہے تو لہذا یہ کیا ہو جائے گا، حرام لے غیر ہی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، حرام لے، یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع رہے گا بھائی، لہذا توڑنا واجب ان پر. اور اسی طرح اجارہ فاسد ہے، کوئی ایسی شرط لگا دی عقد کے خلاف جو مقتضی عقد کے خلاف تھی تو اس صورت میں یہ اجارہ کیا ہوا، فاسد ہوا، تو ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے کیا ہوگا، غیر مشروع. اسی طرح مولانا یوم النحر کے اندر روزہ ہے بھائی، یوم النحر کے اندر اور اسی طرح ایام دونوں عیدین جو ہیں اور اسی طرح ایام تشریق جو ہے، ان میں شریعت میں نہیں آئی ہے ان ایام میں روزہ رکھنے سے بھائی. صورت سمجھ میں آئی، یوم النحر اور ایام تشریق بھائی اس میں تو کہ یہ کیا ہے بھائی، کھانے اور پینے کے دن ہیں مولانا، کھانے اور پینے، اللہ کی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، تو لہٰذا اگر اس دن روزہ رکھے گا تو اعراض لازم آئے گا اللہ کی مہمان نوازی سے بھائی، لہٰذا اس وجہ سے یہ کیا ہے جی، حرام لغیر ہی ہوا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، اس وجہ اس وصف کی اعراض کی وجہ سے یہ کیا ہوا، حرام. تو روزے کے نہیں آئی ہے روزے سے ایام یوم النحر کے دن اور ایام التشریق، اور یوم اور روزہ جو ہے کیا ہے، فعل حسی ہے یا فعل شرعی ہے، فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. اب یہ روزہ رکھنا ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا یوم النحر کے دن، تو جب مشروع ہوا تو ایک مشروع چیز کی نظر منت مانتا ہے ایک شخص، تو یہ منت ہر لحاظ سے صحیح ہے مولانا، ذات کے اعتبار سے بھی صحیح اور وصف کے اعتبار سے بھی. ہاں وہ روزہ وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے، تو یہ منت جو مان رہا ہے ایک مشروع چیز کی ہے یا غیر مشروع چیز کی، وہ روزہ کیا تھا، ذات کے اعتبار سے کیا تھا، تو مشروع چیز کی منت مان رہا ہے، لہذا یہ ہر لحاظ سے صحیح. لہذا اس مقام پر نظر کو ذکر کرنا یہ درست نہیں مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، مصنف سے یہاں کیا ہوا، تسامح ہوا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی، نظر ماننا، ہاں امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک منت ماننا صحیح نہیں، کیوں، کیونکہ ان کے نزدیک چاہے فعل شرعی ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر جب نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے ہی غیر مشروع ہوتا ہے، جب وہ ذات کے اعتبار سے غیر مشروع ہوا تو غیر مشروع چیز کی منت ماننا بھی صحیح نہیں، لہذا ان کے نزدیک منت بھی صحیح نہیں بھائی. ہمارے نزدیک منت ماننے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی، بھائی وہ دیکھو وہ روزہ یوم النحر کے دن رکھیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، وہ حرام لغیر ہی کا مرتکب ہوگا، صرف منت ماننے سے تو حرام لغیر ہی کا مرتکب نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا، کیونکہ اس وقت کیا لازم آتا ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو وہ وصف وہ وصف کس وجہ سے وہ حرام ہے بھائی، وہ روزہ اعراض لازم آتا ہے ضیافت اللہ سے بھائی، ضیافت اللہ سے کیا لازم آتا ہے، اعراض لازم آتا ہے، اور وہ اعراض کب لازم آئے گا، جب روزہ رکھیں گے، جب اس پر عمل کریں گے، صرف منت ماننے سے بولنے سے تو اعراض لازم نہیں آتا، لہذا منت صحیح ہے بھائی ہر لحاظ سے، تو یہ لہا مصنف سے تسامح ہوا بھئی. ہاں یہ یوں کہہ لیں بھئی نظر بول کر مراد وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. مراد کیا ہے؟ روزہ ہے. اس پر عمل مراد ہے, اور عمل جو ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. وہ صورت سمجھ میں آگئی بھئی. فَقُلْنَا پَسْ ہم کہتے ہیں بھئی البیع الفاسد یفید بھئی. تو بیع کیا ہے؟ فعل شرعی, اور فعل شرعی کے اندر اب شرط لگانے سے شریعت نے منع کیا. اب ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے کو بیچتا ہے لیکن ساتھ کوئی شرط لگا دیتا ہے مقتضی عقد کے خلاف. مثلا یہ قلم میں آپ کو بیچتا ہوں 10 روپے میں, اور دوسرا کہتا ہے مجھے قبول, لیکن یہ شرط بھی ساتھ لگاتا ہے کہ میں 10 دن تک میں استعمال کروں گا, یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے. لہذا اس صورت میں یہ بیع کیا ہوئی؟ فاسد ہو گئی. بیع کیا ہوئی؟ فاسد. تو بیع ہے فعل شرعی, اور شریعت میں نفی آئی ہے مولانا بیع اور شرط سے بھئی, بیع کے ساتھ شرط لگانے سے. تو لہذا یہ بیع ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی اور وصف کے اعتبار سے, جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی تو منعقد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ منعقد ہو گئی. لہذا یہ کس چیز کا فائدہ دے دے گی؟ ملک کا فائدہ دے گی, اور وہ شخص کیا بن جائے گا؟ اس چیز کا مالک بن جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مالک ہی, کیونکہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے. ہاں اب مالک بن گیا لیکن توڑنا واجب, کیونکہ اس کی وجہ سے کس چیز کا ارتکاب لازم آ رہا ہے؟ حرام کا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ حرام لے غیر ہی کا ارتکاب لازم آ رہا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں بھئی؟
نہیں.
فقلنا پس ہم کہتے ہیں البیع الفاسد یفید الملک, کہ بیع فاسد فائدہ دے گی ملکیت کا. عند القبض, کب؟ جب قبضے کے وقت, جب اس پر قبضہ کر لے گا. باعتبار انہو بیع بیع, اعتبار کی یہ کیا ہے؟ بیع ہے. ویجب نقضہ, اور واجب ہے اس کا توڑنا. باعتبار کونہ حراما لغیرہ, بوجہ اس کے حرام لغیرہ ہونے کے بھئی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَحَاذَا بِخِلَا, یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی صاحب کتاب. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اے احناف, تم نے ابھی بتلایا کہ فعل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے بھئی. صورت سمجھ میں, یعنی ذات کے اعتبار. لیکن ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں کہ جہاں فعل شرعی کے اندر نہیں آئی ہے لیکن آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں, یعنی حرام لعینی ہی اس کو قرار دے دیتے ہیں. کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام لعینی ہی قرار دیتے ہیں, حالانکہ اس کو کیا قرار دینا چاہیے؟ حرام لغیر ہی قرار دینا چاہیے. جیسے نکاح ہے مولانا, نکاح فعل شرعی ہے یا فعل حسی ہے؟ جی فعل شرعی ہے. شریعت نے قید قیودات نہیں لگائی نکاح کے اندر, دو گواہوں کا ہونا ضروری, یہ پہلے کوئی کہتا تھا؟
نہیں.
اور ایجاب اور قبول ہو, ماضی کے صیغے ہوں مولانا, اور مختلف شرائط وغیرہ شریعت نے ذکر کی, یہ پہلے لوگ جانتے تھے یہ شرائط؟
نہیں.
تو یہ فعل شرعی ہے نکاح, اور اس نکاح کے اندر نہیں آئی ہے. کیا مثلا روکا گیا ہے کس چیز سے؟ مشرکہ عورتوں سے نکاح سے روکا گیا ہے. تو نکاح ہے فعل شرعی, اور فعل شرعی میں نہیں آئی, لہذا نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے. تو معلوم ہوا مشرکہ سے کوئی نکاح کرے منعقد ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نکاح ذات کے اعتبار سے مشروع ہو گئی نہیں بھائی. تو آپ نے اے احناف خود ہی اپنا ضابطہ توڑ دیا. صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح باپ کی منکوحہ بھائی, باپ کی منکوحہ ہے بھائی, مثلا باپ نے دو شادیاں کی ہیں, اب وہ دوسری عورت باپ کی منکوحہ ہے, اس سے بعد میں باپ طلاق دے دیتا ہے یا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہے, اس سے روکا گیا ہے. اس سے کیا کیا گیا ہے؟ روکا گیا ہے منکوحت الاب سے. تو لہذا نکاح سے, اس عورت کے نکاح سے روکا گیا, اور نکاح ہے فعل شرعی, اور فعل شرعی میں جب نہیں آئے تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ مشروع ہو. لیکن آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے. اسی طرح غیر کی معتدہ، ایک شخص نے عورت کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہوا، عورت عدت میں ہے، عدت کے اندر اس سے کیا کرنا؟ نکاح کرنا، تو اس سے نہیں آئی ہے، اور نکاح ہے فعل شرعی، اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ کیا اعتقادہ کرتی ہے؟ ذات کے اعتبار سے کیا ہو؟ مشروع. وصف کے اعتبار سے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں، یہاں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح مولانا غیر کی منکوحہ ہے، غیر کا اسے نکاح ہے، اس کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح سے روکا گیا ہے. اب کوئی شخص اسے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح ہے فعل شرعی اور اس سے روکا گیا ہے، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ ذات کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے، وصف کے اعتبار سے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہی، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اسی طرح مولانا محرم عورتوں سے نکاح سے روکا گیا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ محرم بھائی جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوتی ہیں، ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، یہ ان سے نکاح سے روکا گیا ہے، اور نکاح فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع، ذات کے اعتبار سے مشروع ہو. مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بغیر گواہوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے نکاح جائز ہو، وصف کے اعتبار سے جائز، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو آپ اسے حرام لغیرہ ہی نہیں قرار دیتے، بلکہ کیا قرار دیتے ہیں؟ حرام لعینہ ہی قرار دیتے ہیں. تو جواب اس کا یہ مولانا کہ بھئی، جواب بھئی اس وقت وہ فعل مشروع ہوتا ہے جب نہیں کے مقتضا اور اس فعل شرعی کے مقتضا میں منافات نہ ہو، یعنی ان کا جمع کرنا ممکن ہو. گئی ان کا جمع کرنا کیا ہو؟ ممکن ہو. کیا لکھوایا میں نے بھائی؟ یہ اس کے بھائی ہم نے کیا ضابطہ لکھوایا کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا. یہ اس وقت ہے، بلکہ یوں لکھو جواب، بلکہ یوں کہ بھئی ہم نے آج شروع میں ضابطہ لکھوایا تھا کہ فعل شرعی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر، بشرطے کہ کوئی اس کے خلاف دلیل نہ ہو. یہ لکھوایا تھا یا نہیں بھائی؟ لیکن یہاں پر دلیل موجود ہے اس کے خلاف، اس وجہ سے یہ قبیح لغیر ہی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ قبیح لعین ہی ہو جائے گا. یہاں دلیل موجود ہے مولانا، اور وہ کیا؟ کہ یہ مشروع اس وقت قرار دیا جائے گا جب نہیں کے مقتضا اور فعل شرعی کے مقتضا کے اندر منافات نہ ہو. بھائی یہ جملہ لکھ لیجئے بھائی، جب فعل شرعی کے مقتضا اور نہیں کے مقتضا میں منافات نہ ہو. گئی سمجھ میں آیا بھائی؟ بہل آسان لفظ میں یوں کو فعل منہی عنہ کی مشروعیت کا باقی رکھنا ممکن ہو، منہی عنہ کی مشروعیت کا باقی رکھنا ممکن ہو بھائی، یعنی وہ مشروع ہونا اس کا ممکن ہو بھائی. اور یہاں پر اس کا مشروع ہونا ممکن ہی نہیں ہے بھائی. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ فعل شرعی کے مقتضا میں بھائی، فعل شرعی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ نکاح کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تصرف کے حلال ہونے کا. فعل شرعی کیا ہے بھائی؟ نکاح. یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تصرف کے حلال ہونے کا. اور نہیں تقاضا کرتی ہے تصرف کے حرام ہونے کا، روکا گیا ہے. نہیں کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ حرمت کا. تو نہیں کس چیز کا؟ فعل شرعی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ تصرف کے حلال ہونے کا. اور نہیں کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ تصرف کے حرام ہونے کا. لہذا اب ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے کہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں، لہذا اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا قرار دیا بھائی، حرام لے عینی ہی قرار دیا، ذات کے اعتبار سے یہ مشروع نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، وہذا بخلاف نکاح المشرکاتی، اور یہ کس کے خلاف؟ بخلاف مشرکہ عورتوں کے نکاح کے خلاف ہے. ومنکوحت الاب، اور اسی طرح نکاح کس سے کرنا بھائی؟ منکوحت الاب سے. ومعتدت الغیر، اور غیر کی معتدہ سے نکاح کرنا. ومنکوحتی ہی، اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنا. ونکاح المحارمی، اور اسی طرح بھائی محرم عورتوں سے نکاح کرنا. ونکاح بغیر شہود، اور اسی طرح نکاح کرنا بغیر گواہوں کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں؟ لأن موجب نکاحی حل التصرف، موجب بمانے مقتضا کے ہے بھائی، اس لیے کہ نکاح کا مقتضا کیا ہے جی؟ حل التصرف، تصرف کا حلال ہونا. وموجب نہی حرمت التصرف، اور نہی کا مقتضا ہے تصرف کا حرام ہونا. فاستحال الجمع بینہما، تو محال ہے جمع کرنا، جمع ہونا ان دونوں کے بیچ، ان دونوں میں جمع کرنا کیا ہے؟ محال ہوا. فیحمل النہی علی النفی، تو محمول کیا جائے گا نہی کو نفی پر مجازن بھائی. مجازن نہی کو کس پر محمول کریں گے یہاں پر بھائی؟ نفی پر، یعنی بالکلیہ اب اس فعل کی نفی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر نہی کو محمول کریں گے نفی پر مجازن بھائی، تو وہ فعل نہ ذات کے اعتبار سے جائز ہوگا اور نہ وصف کے اعتبار، یعنی سرے سے جائز ہی نہیں ہوگا بھائی. تو نہی اپنے محل سے نکلی اور کیا بن گئی؟ نفی بن گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ وہ نفی مراد نہیں ہے جو پہلے میں نے ذکر کی، اسی اصطلاحی نفی بھائی. کیا مانا تھا اس نفی کا؟ عاجز کو منع کرنا. کیا کرنا؟ عاجز کو منع کرنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ نفی کے معنی نفی ہو جائے گی اس فعل کی بھائی. فیحمل النہی، فیحمل النہی علی النفی، تو محمول کیا جائے گا نہی کو بھائی یہاں پر کس پر؟ نفی پر، یعنی نفی ہو جائے گی اس فعل کی بالکل. لیا بھائی، بھائی اشکال یہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے، لیکن یہ ساری ان سب سے نکاح سے نفی آئی ہے، اور نکاح ہے فعل شرعی اور اس میں نہیں آ جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے. کہتے ہیں بھائی اس وقت ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی دلیل اس کے خلاف، اور یہاں دلیل موجود ہے، اس لیے کہ ایک ہے فعل شرعی کا مقتضا اور ایک ہے نہیں کا مقتضا، فعل شرعی اور نہیں کے مقتضا میں آپس میں منافات نہ ہو تب وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا کرتا ہے، اور یہاں دونوں میں منافات ہے. فعل شرعی وہ نکاح کیا تقاضا کر رہا ہے؟ تصرف کے حلال ہونے کا. اور وہ نہیں جو آ گئی وہ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ تصرف کے حرام ہونے کا، اور حلال اور حرام ہونا دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اس وجہ سے ہم نے اس کو ذات کے اعتبار سے بھی کیا قرار دے دیا؟ غیر مشروع. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس پر اشکال ہوا پھر بھائی، یہ تو پھر بیع کے اندر بھی ہے. آپ نے کیا کہا بے فاسد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ملک کا فائدہ دیتی ہے، حالانکہ بے تقاضا کرتی ہے ملکیت کا. بے فعل شرعی، اور فعل شرعی کا مقتضا کیا ہوا؟ ملکیت، مالک ہونا. اور نہیں کا کیا تقاضا ہے؟ حرمت تصرف. تصرف نہیں کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ تصرف کے. تو اور بے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے جی؟ سوچ میں کیوں پڑ جاتے ہیں، کوئی مشکل بات ہے؟ بے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے؟ بے تقاضا کر رہی ہے ملکیت کا، اور نہیں تقاضا کر رہی ہے حرمت. تو یہ دونوں بھی تو جمع نہیں ہو سکتے بھائی. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ہم بلکہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں باقاعدہ، آپ خود کہیں گے کہ یہ دونوں جمع ہوئے. کہتے ہیں دیکھو ایک مسلمان ہے، اس کے پاس انگور کا رس یا شیرہ پڑا ہوا ہے، انگور کا رس اب یہ اس کا مالک ہے، وہ رس اس کے پاس کچھ عرصہ پڑا رہا، پڑے پڑے وہ کس میں تبدیل ہو گیا؟ شراب میں۔ اب شراب جب بن گئے اس میں تصرف کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی کو مالک بنائے، بیچے وغیرہ، ہبہ کرے، کچھ بھی تصرف کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن مالک اب بھی ہے۔ تو دیکھو ملکیت ہے اور حرمت تصرف بھی ہے، دونوں جمع ہو گئی یا نہیں بھائی؟ تو یہاں دونوں جمع ہونا ممکن ہے بھائی، اور وہاں پر حلت تصرف اور حرمت تصرف ان کا جمع ہونا ممکن ہے۔ تو یہاں فعل شرعی کا مقتضا کیا ہوا؟ ملکیت، اور نہی کا مقتضا کیا ہوا؟ حرمت تصرف، دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے۔ صورت سمجھ میں آگئے؟ فاما موجب البیع ثبوت الملکی، باقی بیع کا موجب مقتضا وہ کیا ہے؟ ملکیت کا ثبوت ہے۔ وہ موجب النہی حرمت التصرف، اور نہی کا موجب کیا ہے؟ حرمت تصرف۔ وقد امکن الجمع بینہما، اور تحقیق ممکن ہے جمع ان دونوں کے بیچ، بِأَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ، کہ ملک ثابت ہو جائے، وَيَحْرُمَ التَّصَرُّفُ، اور تصرف کیا ہو؟ ملک بھی ثابت ہو، ملکیت ہو اور تصرف حرام ہو، یہ ممکن ہے۔ أَلَيْسَ، کیا ایسا نہیں ہے؟ أَنَّهُ لَوْ تَخَمَّرَ الْعَسِيرُ فِي الْمِلْكِ الْمُسْلِمِ، کہ اگر عسیر کیا ہے؟ وہ جو عسیر جی شیرہ کہہ لیں یا رس کہہ لیں، چوڑ جو ہے اس کا، اگر وہ شراب بن جائے، فی الملک المسلمی، مسلمان کی ملکیت میں، یبقا ملکہ فیہا، تو اس کے اندر اس کی ملکیت کیا ہے؟ شراب میں باقی رہے گی۔ ویحرم التصرف، اور تصرف کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اب وہی یہ اوپر کی تفصیل چل رہی ہے، اوپر کیا آیا تھا؟ بیع فاسد آیا تھا، اور اب آگے کیا تھا؟ نظر بصوم یوم نحر، بھئی اس کی صورت چل رہی ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اسی بنا پر، قَالَ أَصْحَابُنَا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں، اِذَا نَظَرَ لِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، جب کس نے منت مانی یوم النحر کے روزے کی، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اور ایام تشریق کی، بھئی يَصِحُ نَظْرُهُ، اس کی نظر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِصَوْمٍ مَشْرُوعٍ، اس لیے کہ کس چیز نظر ہے بھئی؟ صومیں مشروع، کیونکہ روزے کی نہی آئی ہے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع، اور وصف کے اعتبار سے، تو جب ذات کے اعتبار سے مشروع تو ایک مشروع چیز کی نظر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ يَصِحُ لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ، اور اسی طرح بھئی ایک شخص کیا مانتا ہے بھئی؟ نہیں، حدیث میں منع کیا گیا ہے اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے، تو یہ، اور نماز کیا ہے؟ فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے، تو نماز اوقات مکروہ میں یہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئی، اور اس مشروع چیز کی کوئی منت مانتا ہے تو مشروع چیز کی منت تو صحیح ہے، اس میں کسی قسم کو کوئی اشکال ہی نہیں بھئی۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اگر کس نے منت مانی نماز کی اوقات مکروہ میں، يَصِحُ، صحیح ہے، لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ، اس لئے کہ وہ عبادت مشروع کی نظر ہے، لِمَا ذَكَرْنَا، اسی وجہ سے، وہ جو ہم نے وجہ ذکر کی کہ اَنَّ النَّهْيَا يُوجِبُ بَقَاءَ التَّصَرُّفِ مَشْرُوعًا، يُوجِبُ أَيُّثْبِتُ، کہ نہیں جو ہے ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو، کسی کو ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو، مشروعاً، اس حال میں کہ وہ تصرف مشروع ہوتا ہے، مشروعاً حال ہے تصرف سے، تو افعال شرعیہ کے اندر نہیں آ جائے تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ وہ فعل کیا ہو؟ ذات کے اعتبار سے مشروع ہو، اور وصف کے اعتبار سے، تو یہ نہیں تقاضا کرتی ہے، ثابت کرتی ہے تصرف کے باقی رہنے کو، اس حال میں کہ وہ تصرف کیا ہوتا ہے؟ مشروع ہوتا ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے،
کہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ تصرف کے باقی رہنے کا۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اب یاد رکھو، تو لہٰذا اگر نماز کی منت مانتا ہے کوئی اوقات مکروہ میں، تو منت صحیح ہوئی، وہ کام ہو گیا، تو اس پر وہ نفل واجب ہو جائیں گے، لیکن اس وقت نہ پڑھے تاکہ حرام سے بچ جائے، بعد میں پڑھ لے. روزے کی بھی منت مان لیتا ہے اور منت صحیح ہے، لیکن اس وقت روزہ نہ رکھے بلکہ کیا کرے، بعد میں رکھ، بعد میں اس کی قضا کر لے تاکہ حرام سے کیا ہو، بچ جائے. لیکن اگر اس وقت میں اس نے روزہ رکھ لیا یا اس وقت میں اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے نظر کیا ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہے، مشروع ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب ایک اور بات اسی پر آپ کو بتلا رہے ہیں، یاد رکھو نفل ویسے تو نفل ہیں، لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیں پھر وہ واجب ہو جاتے ہیں. آپ نے نفل شروع کیے پھر کسی وجہ سے نفل توڑ دیا، اب مولانا آپ پر واجب ہو چکا ہے، اب آپ کو یہ دو رکعت کیا کرنی پڑے گی، ان کی قضا کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ روزہ کسی نے رکھا نفلی روزہ، اب روزہ اس نے توڑ دیا، پہلے تو نفلی تھا توڑ دیا کوئی حرج نہیں، لیکن اب اس پر کیا ہو چکا ہے، یہ روزہ واجب ہو چکا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گی، قضا کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں دلیل جو ہے وہ قرآن میں ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. سمجھ میں؟ ایک دفعہ جب آپ نے شروع کر دیا تو اس کو باطل اب نہ کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، یہ دلیل یاد رکھو ہمیشہ. بھائی اس کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ عجیب مثال ذکر کرتے ہیں کہ یہ نفل جب شروع کر دیا کیسے واجب کیوں ہوتے ہیں. اچھا تو کہتے ہیں نفل ایک زائد چیز ہے لیکن جب شروع کر دیے واجب. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کا ایک ساتھی ہے، آپ پر واجب نہیں ہے اس کو چائے پلانا. سمجھ میں؟ آپ پلائیں یا نہ پلائیں آپ کی مرضی، لیکن آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں آؤ بھائی آپ کو چائے پلاؤں، اس کو لے گئے، وہ بیٹھا، اس کو چائے کا کپ لا کر دیا، اس نے بھی ایک دو گھونٹ ہی لیے تھے یا آدھا کپ پیا تھا، آپ نے کہا بس بھائی واپس کرو میری چائے، واپس کرو چائے لے لی اس سے. اب ہر شخص آپ کو برا کہے گا کہ یا تو چائے پلاتے ہی نہ، اگر پلا دی تھی تو درمیان میں واپس نہ. تو نفل آپ پہ واجب نہیں تھے لیکن جب آپ نے ایک دفعہ شروع کر دیے اب اس کو واپس کرنا صحیح نہیں بھائی، یہ بہت برا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں اب یاد رکھو آپ ان اوقات میں، اوقات مکروحہ میں کسی شخص نے کیا کیا بھائی، کیا شروع کیے بھائی، نفل شروع کیے، تو آپ وہ نفل اس پر لازم ہوں گے یا لازم نہیں. کسی نے یوم النحر کے دن روزہ رکھا، کیا یہ روزہ اس پر لازم ہو گیا نہیں؟ یاد رکھو یہ نماز اس پر لازم ہو جائے گی، اس نے نفل شروع کیے پھر توڑ دیا بھائی اوقات مکروہہ میں، نفل اس پر لازم ہے، قضا اس پر لازم ہو جائے گی. لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو روزے کی اس پر قضا لازم نہیں، ویسے نفلی روزہ رکھ دیا. سمجھ میں آیا؟ منت والا نہیں، منت والا تو ہے ہی اس پر لازم، ویسے نفلی روزہ رکھا کسی نے عید کے دن پھر توڑ دیا تو کیا روزے کی قضا اس پر لازم ہے؟ طرفین فرماتے ہیں کہ لازم نہیں. اور نماز اگر کس نے اوقات مکروحہ میں نفل شروع کی اور توڑ دی تو کیا اس پر قضا لازم ہے ان کی یا نہیں؟ کہتے ہیں اس کی قضا اس پر کیا ہے، لازم ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی یہ کیسے لازم ہے، کیونکہ نماز اس نفل جب اس نے اس وقت میں شروع کیا تو وہ تو ایک حرام فعل کا ارتکاب کر رہا ہے، اور حرام کی وجہ سے نفل اس پر لازم نہیں ہونے چاہیے، تو یہ تو ارتکاب حرام سے بچ جائے گا جب توڑ دے گا. اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، ایک حرام فعل کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی مہمان نوازی سے کیا کر رہا ہے، اعراض. تو لہذا روزہ جیسے لازم نہیں، اسی طرح نماز کو بھی لازم نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں میں فرق ہے، نماز کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے، وہ نفل کی ادائیگی اس طرح ممکن ہے کہ وہ کراہت سے بچ جائے، لیکن روزے کی ادائیگی اس طرح ممکن نہیں کہ وہ کراہت سے بچ جائے. نماز کی ادائیگی کراہت سے بچ سکتا ہے اس طرح کہ نماز شروع کی مکروہ وقت میں، لیکن نماز شروع کرتے ہی خاموش کھڑا ہو گیا،
چند منٹ کا وقت تھا مکروہ وہ گزر گیا، پھر اس نے باقی نماز پوری کر لی، تو دیکھو نماز بھی ہو گئی اور ارتکاب حرام سے بھی کیا ہوا بچ گیا. لیکن روزہ جب اس نے عید کے دن شروع کر دیا، اب روزے کو اعراض سے عن ضیافت اللہ کے بغیر پورا کرنا ممکن ہے؟ روزہ تو اس کو صبح سے شام تک ہی رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. اور جب صبح سے شام تک رکھے گا تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض تو لازم آئے گا، اس کے بغیر تو روزہ پورا ہی. تو نماز مکروہ سے بچتے ہوئے بھی پورا ہو سکتی ہے، لیکن روزہ کراہت سے بچتے ہوئے پورا نہیں ہو سکتا. فرق سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا نماز نفل اس پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک کراہت کے بغیر بھی اس کو پورا کرنا ممکن تھا، لیکن روزے کی قضا اس پر لازم نہیں، کیونکہ کراہت کے بغیر اس کا پورا کرنا ممکن ہی نہیں تھا. وَلِحَادَ قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں لَوْ شَرَعَ فِي نَفْلِ، یہ نفل لفظ ہے، نقل نہیں ہے بھئی، اگر شروع ہوا نفلوں کے اندر فی حاضی لاؤقاتین اوقات میں لَزِمَهُ بِشُرُعِ، تو لازم ہو جائیں گے نفل شروع کے ساتھ. وَارْتِقَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، اور حرام کا ارتکاب بھی اس کے ساتھ لازمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ لِلُزُومِ الْإِتْمَامِ، اتمام کے لازم ہونے سے حرام کا ارتکاب اس کے ساتھ لازمہ نہیں. فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اس لیے کہ اگر وہ کچھ صبر کرے، یعنی نماز شروع کر دی نیت تحریمہ کر کے اور پھر کیا کر دیا، کچھ صبر کیا، حَتَّى حَلَّتِ الصَّلَاةُ، یہاں تک کہ نماز کیا ہو گئی، جائز ہو گئی، بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، سورج کے بلند ہو جانے سے، وَغُرُوبِهَا، اور یا سورج کے غروب ہو جانے سے، وَدُلُوكِهَا، یا اس کے ڈھل جانے سے، تینوں اوقات ہیں نا، تو چند منٹ ہیں وہ گزر گئے. اَمْكَنَهُ الْإِتْمَامُ، ممکن ہوا اس کے لئے پورا کرنا، بِدُونِ الْكَرَاحَتِ، بغیر کراہت کے، وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، اور اس سے جدا ہو گیا نفل، کس سے جدا ہو گیا، عید کے دن کے روزے سے نفل جدا ہو گئے، یعنی دونوں میں فرق آ گیا. فَإِنَّهُ لَوْ شَرَحَ فِيهِ، اس لیے کہ اگر وہ شروع ہو گیا کس کے اندر، اس روزے میں، يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لا يَلْزَمُهُ، لا ہے آپ کی کتاب میں، لا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس نے شروع ہوا روزے میں، لا يَلْزَمُهُ، اس پر لازم نہیں، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، طرفین رحم اللہ کے نزدیک، لِأَنَّ الْإِتْمَامَ لَا يَنْفَقُ عَنِ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ، اس لیے کہ پورا کرنا جدا نہیں ہو سکتا حرام کے ارتکاب. نفل کا پورا کرنا جدا ہو جاتا تھا کس سے، ارتکاب نفل بھی پورے ہو جاتے تھے اور ارتکاب حرام سے بھی بچ جاتا تھا، لیکن روزے کے پورا کرنے کے اندر ارتکاب حرام سے نہیں بچ سکتا. صورت سمجھ میں آگئے بھئی؟ چلیے مولانا، ہذا قول مرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.